نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا ہے تو حاصل ہوگی ایمان اور عمل صالح سے. ایمان تو الحمدللہ اللہ نے محض اپنے لطف و کرم سے بغیر ہماری کسی محنت کے پیدائش ہی سے دے رکھا ہے اور اس کی خود اللہ نے حفاظت فرمائی اور اب تک الحمدللہ محفوظ ہے اور اللہ تعالی شانہ سے یہ ہماری عاجزی ہے کہ اللہ تعالی شانہ آخرت تک ہماری ایمان کو محفوظ رکھے. بہت عاجزی کرنی چاہیے اللہ تعالی شانہ سے کہ اللہ ایمان کی اب حفاظت کرنا، ہماری نسلوں میں ایمان کو قیامت تک باقی رکھنا. اور ایمان کی حفاظت کے کئی نسخے ہیں، ان میں سے دو نسخے آج بتلاتا ہوں. پہلا نسخہ یہ ہے کہ ایمان کی جو دولت اللہ کی طرف سے بلا استحقاق ملی ہے اس پر اللہ کا خوب شکر کیا جائے، اور شکر سے نعمت چھینتی تو نہیں، گھٹتی بھی نہیں ہے. اور صرف اتنا نہیں کہ نعمت چھینتی نہیں اور گھٹتی نہیں، بلکہ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، بڑھتی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور تمہیں بڑھاؤں گا، تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا. تو جب اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ نعمت میں اضافہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نعمت میں گھٹاؤ نہیں آئے گا، اور گھٹاؤ نہیں آئے گا تو نعمت پوری ختم ہو جائے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہے شکر، بلکہ یہی ایک ہی نسخہ آج، بس دوسرے نسخوں کو رہنے دو، اس لیے کہ اصل نسخہ یہی. اور شکر جو ہے، شکر اس کا جو اس کے جو تین ارکان ہیں ان میں سے پہلا رکن یہ ہے کہ بندہ جس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں پہلے تو دل دماغ سے یہ تسلیم کرے کہ اس نعمت کے حاصل ہونے میں میرا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ تعالی شانہ نے یہ نعمت مجھے محض اپنے لطف و کرم سے عطا کی ہے. اگر کسی کو یہ نظر آئے کہ نہیں یہ نعمت تو میں نے میری محنت سے کی ہے، بہت محنت کی ہے، مثلاً علم ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ رات دن مطالعہ کیا ہے، خوب پڑھا ہے میں نے، تو اس میں بھی یہ سوچے کہ وقت کس نے دیا جس میں آپ نے محنت کی، اور محنت کرنے کی طاقت کس نے دی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا کتاب پڑھتے ہیں کہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، ان کو ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں کہ آپ دماغ کو راحت دیجیے. یہ حافظہ کس نے دیا جس سے آپ کو یہ علم محفوظ ہو جاتا ہے، یہ فہم کس نے دی جس سے آپ کو علم سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس سے درجنوں شاخیں آپ بنا لیتے ہیں. تو نتیجہ یہی نکلے گا، نتیجہ یہی نکلے گا. ایک شخص مجھے 1.5 لاکھ پاؤنڈ دے، اور 1.5 لاکھ پاؤنڈ دے کر کے مجھ سے یہ کہے کہ یہ میں نے آپ کو ہدیہ کیا ہے اس شرط پر کہ آپ اس سے مکان خرید لو، اور فرض کر لیجئے کہ مکانوں کا ملنا بہت مشکل ہو، اور رات دن میں کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح مکان مل جائے، کسی طرح مکان مل جائے، کسی طرح مکان مل جائے، یا کوئی پلاٹ میں نے خریدا بڑی مشکل سے، پھر بلڈروں کو لایا، بہت محنت سے میں نے اپنا مکان بنا لیا. تو ساری میری محنت ہے کہ نہیں؟ اب وہ جو 1.5 لاکھ پاؤنڈ دینے والا آدمی ہے وہ میرے کسی کے سامنے میرا ذکر کرے کہ انہوں نے رات دن ایک کی اور خون پسینہ ایک کر کے ماشاءاللہ دیکھو اپنا گھر بنا لیا, تو طبیعت میں تھوڑی بھی شرافت ہوگی تو وہ جواب میں کیا کہے گا کہ نہیں نہیں ہماری کیا محنت, یہ تو آپ کی دین ہے, یہ تو آپ کی عنایت ہے. اسباب جتنے بھی ہیں کسی بھی نعمت کے حاصل کرنے کے لیے وہ سارے اسباب پیدا کون کرتا ہے, وہ دیتا کون ہے؟ اس لیے جو بھی نعمت ہے اس کے شکر کے لیے سب سے پہلی چیز جو دل دماغ میں اترنی چاہیے وہ یہ کہ اس میں میری محنت کا کوئی دخل نہیں ہے, یہ نعمت مجھے محض اللہ نے اپنے لطف و کرم سے بغیر استحقاق کے عطا کی ہے. اور یہ بات اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو کسی سمجھدار آدمی کے پاس جائے اور کہے کہ یہ مجھے سوچنا ہے, لیکن یہ میں نہیں سوچ سکتا, اس لیے تو میں نے اپنی محنت سے, یہ مشائخ کے پاس جانا پڑتا ہے یا مشائخ کی صحبتوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان سے پوچھنا پڑتا ہے. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے کو ہر ایک سے حقیر سمجھو, ایک شخص کے ذہن میں آتا ہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں, میرا پڑوسی 1 بھی نماز نہیں پڑھتا, میرے چہرے پہ داڑھی ہے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں, میرے گھر میں میوزک ٹی وی نہیں ہے, اس کے گھر میں سے ہر وقت فلم اور میوزک کی آوازیں آتی رہی تھی, تو میں اس کو اپنے سے حقیر کیسے, خود کو اس سے حقیر کیسے سمجھوں؟ تو یہ ان کو پوچھنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے, یہ جن کو یہ معلوم ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ, حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ قسم کھا کر یہ کہتے ہیں, قسم کھا کر کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ ایکچولی حقیقت میں ایسا سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان مجھ سے افضل ہے. یہ صرف کہنے کی بات ہوگی, جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا اوپر اوپر سے کہ نہیں 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 میں بڑا حقیر ہوں, میں یہ تو اپنے اوپر ہم قیاس کرتے ہیں لوگوں کو, کہ جس طرح میں اندر سے اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہوں اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بلکہ معتقب بنانے کے لیے کہتا ہوں کہ نہیں نہیں میں تو بہت گنہگار ہوں. اس لیے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو گنہگار یا اپنی تنقیص یا اپنے عیوب وہیں بیان کرتے ہیں جہاں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں, کسی اور جگہ وہ نہیں بول سکتے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے سمجھانا پڑتا ہے خود کو, اس پہ اگر جاؤں گا تو اس میں 1/2 گھنٹہ بھی چلا جائے گا, 1/4 گھنٹہ. اس پر پہلے بات ہو چکی ہے کئی مرتبہ کہ خود کو کیسے, دوسروں کو اپنے سے افضل کیسے سمجھنے کا. تو آدمی دل دماغ میں یہ بات بٹھائے, اور یہ بہت بڑی نعمت ہوگی اگر یہ چیز حاصل ہو جائے کہ میرے پاس جو کچھ ہے, جو کچھ ہے وہ محض اللہ کے فضل و کرم سے, اور اللہ نے محض اپنے لطف و کرم سے بغیر میرے استحقاق کے یہ نعمت مجھے اللہ نے عطا کر رکھی, اور وہ ذات اتنی مستغنی ہے کہ اگر وہ فیصلہ کر لے ابھی اسی وقت چہرہ پھیرنے کا تو یہ ہمارا ایمان صحیح سالم رہے گا. ڈرے آدمی, ڈرے آدمی. شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمہ اللہ تعالی, ہزاروں حدیثیں یاد, 7 قراتوں سے قرآن مجید یاد, اور ایمان سلب ہو گیا, چلا گیا ایمان, اور نصرانی ہو گئی. شیخ شبلی اور شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ میں جیسوں کے شیخ ہو گیا سلب ایمان, اور کتنی دیر میں ہو گیا, انہیں ایسا نہیں کہ پہلے کچھ شک پڑا, کوشش کی اس کو بچانے, یہ نا آنن فانن ایمان سلب ہو گیا. اور جب شیخ شبلی وغیرہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو فرمانے لگے کہ قضا قدر کے فیصلے ہو چکے ہیں, بس اب تو یہی حال ہے, اب کیا کیا جائے. اور قصے میں آگے جا کر یہ بھی آتا ہے کہ بہت رو رہے ہیں, یعنی خود کو پتا ہے کہ ایمان سر نہیں ہونا چاہیے, میرے پاس رہنا چاہیے, لیکن کچھ نہیں کر پاتے, کچھ نہیں کر پاتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ عشق و محبت جو ہوتی ہے نا, تو اس میں عاشق جو ہے, عاشق وہ معشوق کے رحم و کرم پہ رہتا ہے. عاشق جس جو محبت کرنے والا ہے وہ معشوق کے رحم و کرم پہ رہتا ہے. فون کرتا ہے وہ فون نہیں اٹھاتا, کیا کیا جا سکے. یہاں تو آگ جل رہی ہے عشق کی, تو ایسا تو کر نہیں سکتا کہ جا بھاڑ میں, تو فون نہیں اٹھاتا تو میں بھی نہیں کرتا. غصہ آئے گا پھر بھی آدھ گھنٹے کے, وہ پھر فون کرے گا, پھر فیصلہ کرے گا کہ نہیں مجھے نہیں, پھر آدھ گھنٹے میں فون کرے گا, اور وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کہ عشق کی آگ یہاں جل رہی ہے وہاں نہیں. تو معشوق جو ہے وہ بہت بے پرواہ ہوتا ہے, وہ کسی کے رونے سے بھی پگھلتا نہیں ہے. اس کے من میں آیا تو آپ کا فون اٹھا دے گا, من میں آیا تو آپ سے ایسی پیار والی بات کرے گا کہ آپ کو خوش کر دے گا, من میں آیا تو آپ نے بلایا تو فوراً آ جائے گا. لیکن اس کا اگر جینا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتے. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ, یہ چونکہ عاشق و معشوق کا معاملہ لوگ سمجھ جاتے ہیں, تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ البیلا معشوق ہے, وہ بہت عجیب و غریب معشوق ہے. کسی ایک چیز سے وہ ناراض ہو جاتا ہے تو ساری تہجدیں, سارے روزے, ساری ریاضتیں, ساری عبادتیں پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں, وہ چہرہ پھیر لیتا ہے, دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھتا. یہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. اس لیے کسی بھی چیز کے بارے میں, علم کے بارے میں, عمل کے بارے میں, بیان کے بارے میں, نعمت کے بارے میں, دولت کے بارے میں, اولاد کے بارے میں, کبھی بھی دل میں بڑائی نہ آئے, غرور نہ آئے, کبھی نہیں. ایسا سمجھے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اب تک ایسا معاملہ رہا ہے, کہیں میرا بول اللہ کو ناپسند ہو گیا تو آگے ٹھوکر نہ کھا جاؤں. ڈرتا رہے آدمی, عاجزی اختیار کیے ہوئے رہے. تو میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے. اس کا معنی یہی ہے کہ آدمی عاجزی ڈرے, اللہ سے ڈرے. تو ایسا معاملہ ہو گیا کہ ایک لمحے میں ایمان سلب ہو گئے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے فضل فرمایا, دوبارہ ایمان آیا. تو مرید نے پوچھا کہ کیا ہوا, کیا ہوا, کیا ہوا, کیوں ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ نصارہ کی بستی سے جب ہم گزر رہے تھے تو ایک چرچ کے پاس سے جب گزرے تو میری نظر پڑی کچھ عابدوں کے اوپر جو صلیب کے سامنے, کراس کے سامنے جھکے ہوئے تھے سجدے میں. وہ ان کا مذہب ہے, لیکن ایک مسلمان کے نزدیک یہ شرک ہے. تو کہا اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا ایسا کہ کیسے حقیر لوگ ہیں کہ صلیب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. تو کہا مان, میں نے آواز سنی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا ایمان تمہارے بل بوتے پر ہے؟ کہا کہ ایسا سنا میں نے اور میں نے محسوس کیا کہ ایمان میرے دل سے پرندے کی طرح اڑ کے چلا گیا. انا میں اکڑ بالکل اللہ کو پسند نہیں, بس صبر کے کڑوے گھونٹ پیتے رہو میرے بھائیوں. کوئی حرج نہیں, کوئی ہمیں بولتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ترکی بترکی ہم جواب دیں. جتنی کڑوی دوا پیو گے اتنے ہی صحت یاب ہوں گے, جتنے کڑوے گھونٹ پیو گے اتنا ہی اصلاح میں ترقی ہوگی, روحانیت میں ترقی ہوگی. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج ہی ایک ملفوظ ہم نے پڑھا, روزانہ بخاری شریف کے درس کے بعد دل کرتا ہے کہ بھائی بزرگوں کا ایک آدھ ملفوظ میں بھی پڑھ لوں, بچے طلباء طالبات بھی سن لیں. اس لیے کہ بزرگان دین کے ملفوظات جو ہیں اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تعلیمات کا خلاصہ ہوتے ہیں ملفوظات. تو روزانہ ایک ملفوظ دو منٹ لگتی ہے, ایک منٹ لگتی ہے, سن لیتے ہیں. تو ایک طالب علم نے آ کر کے حضرت سے شکایت کی کہ فلاں طالب علم جو ہے وہ میری مذاق کرتا ہے. ہوتا ہے طلبہ میں آپس میں کسی کو دل لگی سوجتی ہے تو اسے پتا نہیں چلتا کہ میں دل لگے نہیں, میں حرام کام کر رہا ہوں, اس کی مذاق اڑا رہا ہوں, اسے تنگ کر رہا ہوں. تو کہا کہ میری مذاق اڑاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے مجھے. تو حضرت تو محترم تھے مدرسے کے, حضرت کو کیا کرنا چاہیے تھا, میں بلاؤ اس کو. لیکن یہ ہے شیخ, شیخ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آخرت کے نقصان سے بچائے اور لوگوں کو آخرت کی ترقی کا راز سکھلائیں. تو حضرت نے سوچا ہوگا کہ اس کو تو بعد میں ہم نمٹ لیں گے, لیکن اسے ایک زندگی گزارنے کا گر سکھانا چاہیے جس سے یہ بہت ترقی حاصل کر سکتا ہے. تو حضرت نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم صبر کرو, اس سے تمہاری اصلاح میں ترقی ہوگی. دیکھا یہ نہیں کہا کہ او تمہیں ستاتا ہے, بہت برا کرتا ہے وہ. دیکھا کہ یہ مضبوط لڑکا ہے اور صبر کر لے گا, تو اس کو اس کی روحانی ترقی پہ لگایا. تو اس نے کہا کہ لیکن وہ بار بار کرتا ہے بھائی, مجھے تو بورڈنگ میں رہنا ہے, بار بار کرتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تم پھر بھی صبر کرو, تمہارا مقصد یہ ہے کہ نہیں کہ تمہاری اصلاح ہو. تو انہوں نے مجھے کچھ کہا, میں نے غصے میں ان کو کوئی بات کہہ دی, تو اس سے تو صرف دل کی بھڑاس نکلی, مجھے ملا کچھ بھی نہیں. اور انہوں نے کچھ کہا, ہم صبر کر گئے, کڑوا گھونٹ پی گئے, اس سے روحانی ترقی ہوئی. اس پر سے پھر مزید یہ کہ معاف بھی کر دیا اور روحانی ترقی ہوئی, اور اس پر سے مزید یہ کہ ان کے لیے دعائیں کی اور روحانی ترقی ہوئی, اور اس کے بعد پھر مزید یہ کہ دوسری مرتبہ ان سے ملے تو اسی طرح ملے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ایک دوست نے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد مجھ سے کہا کہ ایک شخص نے تمہارے والد صاحب کے ساتھ بد اخلاقی کی, ایسا کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا اور لوگوں کے سامنے ایسا کیا. مجھے پتا چلا, میں وہاں موجود نہیں تھا, مجھے پتا چلا تو مجھے بہت غصہ آیا, چونکہ تمہارے والد میرے بہت قریبی دوست تھے. مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اس آدمی سے جب میری ملاقات ہوگی تو میں سرزنش کروں گا, سخت سست کہوں گا اسے. اس لیے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیک صالح آدمی تھے, فکر آخرت والے آدمی تھے اور لڑنے جھگڑنے والے آدمی نہیں تھے. کسی کو ایزا پہنچائے، کسی سے لڑے، ٹیڑے میڑے رہے، اینچ پینچ، ایسا کچھ نہیں، بہت سیدھے آدمی، صاف ستھرے. چونکہ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے کہا کہ میں سرزنش کروں گا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچا اور مسجد میں اتر کر وہ مسجد میں جب داخل ہوا اور وہ جماعت خانے کے باہر والے کمرے میں میں داخل ہوا تو تمہارے والد تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر بہت مسکرا مسکرا کر کے بات چیت کر رہے تھے، جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ایسا لگ رہا تھا ان کو دیکھ کر کہ وہ خبر جو میں نے سنی ہے وہ غلط تھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہوا ہو اور حافظ صاحب کا رویہ ان کے ساتھ ایسا ہو. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرمائے. دل دماغ میں آدمی محض اللہ کے فضل و کرم سے، محض اللہ کے فضل و کرم سے، محض اللہ کے فضل، تو ایمان ہمیں ملا ہے محض اللہ کے فضل و کرم سے، یہ بات پہلے آ جائے، یہ شکر ادا کریں. نمبر دو، دوسروں کے سامنے بھی ایسی کوئی بات ہو تو یہی کہیں کہ الحمدللہ ہم تو مستحق نہیں تھے مگر اس نے اپنے فضل و کرم سے مومن بنایا. اللہم لک الحمد و لک الشکر. دعا میں بھی کہے، اکیلے اکیلے بیٹھ کر گئے کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ محض اپنے لطف و کرم سے میرے استحقاق کے بغیر مجھے ایمان عطا کیا. اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور نمبر تین، ایمان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے، ایمان کے تقاضے پورے کرے. اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ شریعت مطہرہ کی پابندی، اس سے ایمان محفوظ رہے گا انشاءاللہ. سب سے اچھا طریقہ ایمان کی حفاظت کا یہ ہے، فرائض کا اہتمام کریں، واجبات کا اہتمام کریں، حرام سے بچیں، مکروہات تحریمیہ سے بچیں. یہ تو ہو گیا ایمان، تو ایمان ہمارے پاس. اور نمبر دو، عمل صالح. یہ عمل صالح وہی ایمان کا تقاضا. تو عمل صالح میں ہم لوگوں کی غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ عمل صالح کا معنی نیک اعمال. تو نیک اعمال کا مطلب کیا ہے؟ نیک اعمال کا مطلب یہ کہ اچھے اچھے کام کرو. نہیں، عمل صالح کا معنی یہ کہ اچھے اچھے کام کرو اور برے کاموں سے بچو. یہ دونوں عمل صالح. جس طرح پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا عمل صالح ہے، اسی طرح زنا سے بچنا بھی عمل صالح ہے، غیبت سے بچنا بھی عمل صالح ہے، بدنظری سے بچنا بھی عمل صالح ہے. تو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کا عاشق بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. یہ عمل صالح کا دوسرا نام تقویٰ ہے، اس کا تیسرا نام اسلام ہے، اس کا چوتھا نام استقامت ہے. ایمان اور عمل صالح، ایمان اور تقویٰ. اور اسی کو مشائخ دوام طاعت کہتے ہیں، دوام طاعت. تو دوام طاعت کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے عبادت میں رہے، نفل میں رہے، نہیں، 24 گھنٹے ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ ہے دوام طاعت. سویا ہوا ہے اور سونے کی حالت میں فجر کی نماز نہیں چھوڑی، یعنی کوئی گناہ نہیں کیا، یہ دوام طاعت میں ہے، ابھی طاعت میں ہے. یہ 8 گھنٹے تک صوفی پر ایسے ہی بیٹھا رہا، کچھ سوچا نہیں، کچھ کہا نہیں، کچھ کیا نہیں، یہ بھی طاعت میں ہے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے. اس لیے میری سب سے پہلے اپنے نفس سے، اس کے بعد آپ سب دوستوں سے، ماؤں اور بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ اس کو مقصد بناؤ کہ میری زندگی گناہوں سے بالکل پاک رہنی چاہیے، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھو جو ہم نیکی کرتے ہیں تو نیکی میں تو بہت سارے احتمالات ہیں کہ آئے نیکی ہوئی بھی ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ اخلاص ہی نہیں تھا, ہو سکتا ہے کہ نیکی اچھی ہوئی مگر بعد میں لوگوں کو بتلا کر کے برباد کر دی. تو نیکی کا وجود ہوا ہے یا نہیں وہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, لیکن گناہ کے بارے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتے کہ یہ گناہ ہوا ہے. زنا کے بارے میں تو کوئی شک نہیں نا کہ شاید یہ نیکی ہو. چوری کے بارے میں تو کوئی احتمال نہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ نیکی کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں قبول ہوئی ہو, ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو. تو نام عمل جب تولے جائیں گے تو ایک پلڑے میں نیکیاں دوسرے پلڑے میں گناہ, تو نیکیوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھ وزن بھی ہے یا نہیں, اور برائی کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ برائی ہے, تو کتنا ڈرنا چاہیے, کتنا ڈرنا چاہیے. اور جب یہ بات ہے کہ نیکیوں کے بارے میں کچھ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے, امید بھی رکھنی چاہیے, اور فرض واجب پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے, سنن بھی ادا کرنے چاہیے, مستحبات بھی اور نوافل بھی, تاکہ کچھ نہ کچھ اضافہ ہو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر نماز میں کچھ کمی ہوگی تو نوافل سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا. اس لیے یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, یہ نفل نہیں, لزوم کے ساتھ کہ میں ان سب کا محتاج ہوں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات یاد آ گئی, حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ, اور ایسا بھی نہیں کہ غلو تھا, صحت کا بھی خیال, آرام کا بھی خیال, دوست احباب سے ملنے کا بھی خیال, بیماروں کی عیادت, بیماروں کی عیادت. شاید ہی کوئی کہے گا کہ میں حبیب صاحب سے واقف تھا, وہ مجھ سے واقف تھی اور میں بیمار ہو گیا تھا مگر میری خبر لینے کے لیے نہیں آئی تھی. گھر میں خبر لینے کے لیے جانا, ہاسپٹل خبر لینے کے لیے جانا, دوسرے شہروں میں جانا, نماز جنازہ, بہت اہتمام کرتے تھے, تمام حقوق کی ادائیگی. تو ظاہر ہے کہ جب بڑھاپا آتا ہے, بڑھاپے میں عوارض ہوتے ہیں, ان عوارض کے ساتھ آدمی جب اعمال کرتا ہے تو کہنا پڑتا ہے گھر والوں کو کہ آپ اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہیں. بہت سردی ہو تو بھی مسجد میں جانا, برف باری ہو تو بھی مسجد میں جانا, وہ 40 دن تک تکبیر اولا کی لوگ کوشش کرتے ہیں نا, ان کی تو پتہ نہیں کتنی تکبیر اولا ہوئی ہوگی کتنے سالوں تک. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید ہی مسجد نور میں کوئی آپ کو ایسا کہے کہ میں نے حبیب صاحب کو سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا تھا, شاید ہی کوئی آپ کو کہے. ہمارے بھوریا گاؤں میں شاید ہی آپ کو کوئی ملے جو یہ کہے کہ ان کی رکعت گئی تھی, اس لیے کہ وہ تو 10-15-20 منٹ پہلے مسجد میں چلے جاتے تھے. اور اس کا تعلق امامت سے نہیں تھا, امامت کے بعد بھی بہت ہی زیادہ ہے اہتمام. تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ گھٹنوں میں آپ کو تکلیف بھی بہت ہے, اس یہ معذور ہیں اس حالت میں, حالات اگر ایسے نہ ہو, برف باری وغیرہ, آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کیجیے, گھر والوں کو سب کو آپ کی فکر ہوتی ہے. پھر ایک ہر جنازے میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے, ہر ایک کی عیادت کے لیے اس بڑھاپے میں ضروری نہیں ہے. تو انہوں نے اس وقت مجھے یہ کہا, پہلے تو خاموش رہے, مجھے بولنے دیا, لیکن جب میں اصرار کرتا رہا تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی اب اس سلسلے کو ختم کرنا چاہیے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا, اللہ تعالی شانہ جنت میں اعمال کی بنیاد پر کسی کو نہیں بھیجیں گے, وہ تو اللہ تعالی شانہ کا فضل ہوگا. تو کسی پر فضل اعمال کی شکل میں ہوگا, کسی پر فضل مغفرت کی شکل میں ہوگا, لیکن ہوگا فضل سے انسان جنت میں داخل. مگر اللہ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی ایک آدھ نیکی تو چاہیے نا ایسی جس سے اللہ بہت خوش ہو جائے کہ یہ نیکی مجھے بہت پسند آ گئی. جیسے احادیث شریفہ میں آتا ہے, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا ذکر آتا ہے کہ فلاں نے یہ نیکی کی, اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کی مغفرت فرما دی, ایک کتے کو پانی پلایا کہا مغفرت فرما دی, راستے میں سے درخت کو ہٹایا ٹہنی کو ہٹایا مغفرت فرما دی. اللہ بڑے قدردان ہے, شکور ہے, شکور قدردان. تو جو کبر و غرور اور عجب و خود پسندی میں مبتلا رہتا ہے اس کی تو بڑی بڑی نیکیوں کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں وہ, اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے اس کی چھوٹی سی نیکی کے بھی بڑے قدردان ہیں. تو ہمارے ابا نے کہا کہ بیٹا اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں جا نہیں سکیں گے, پر اللہ کا فضل متوجہ ہوگا کسی نیکی کی وجہ سے, اور مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے والی وہ نیکی آخرت میں پہنچ گئی ہے یا نہیں. پر اب تو میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, اس لیے میری پوری کوشش رہے گی کہ میں جو بھی نیکی موقع ملے میں کروں, موقع ملے میں کروں, تاکہ وہ نیکی میری پہنچ جائے اور اللہ میرے اوپر فضل فرما دے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میری ماؤں, میری بہنوں, کہ ایمان اور عمل صالح, عمل صالح کے بارے میں ذہن میں یہ بٹھاؤ کہ عمل صالح کا سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس کام سے بچے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یعنی میری زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے, یہ ہے دوام طاعت, کہ 24 گھنٹے میں نافرمانی نہ ہو اللہ کی, نافرمانی نہ ہو, نافرمانی نہ ہو, نافرمانی نہ ہو. اور نافرمانی سے بچنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے وہ کیجیے, بری صحبت سے بچنا پڑے بری صحبت سے بچیے, مشتبہ چیزوں سے بچنا پڑے مشتبہ چیزوں سے بچیے, اپنا تزکیہ کرانا پڑے اپنا تزکیہ کیجیے. نافرمانی سے بچنے کا ایک سلیقہ آ جائے, نافرمانی سے بچنے کا ایک سلیقہ پیدا ہو جائے. جب آدمی محنت کرتا ہے تو دوام طاعت اس کی زندگی کو اس طرح گھیر لیتی ہے, دوام طاعت اس طرح گھیر لیتی ہے کہ غلطی سے بھی وہ گناہ نہیں کر سکتا, غلطی سے بھی. اور جہاں اس کو اجازت ہوتی ہے غلط کام کرنے کی وہاں بھی نہیں کر سکتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا ناجائز نہیں ہے, وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے, خود کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں تھی, تو کہہ دیتے کہ یہ عبداللہ ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. لیکن نہیں, اس وقت بھی آپ سچ بولے, ھذا رجل یہدینی سبیل, یہ میرا گائیڈ ہے, یہ میرا گائیڈ ہے. کہا کہ اچھا اچھا گائیڈ ہے آپ کا, وہ سمجھا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا راستہ دکھانے والا گائیڈ ہے. اور صدیق اکبر یہ مراد دے رہے تھے رضی اللہ عنہ کہ یہ مجھے جنت کا راستہ دکھانے والا گائیڈ ہے. دیکھو جھوٹ نہیں بول سکے, جھوٹ نہیں بول سکے. اور غلطی سے اگر گناہ ہو جائے تو اس پر غلطی سے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی حفاظت فرماتے ہیں. غلطی سے حرام غذا پیٹ میں چلی گئی تو الٹی ہو جاتی ہے. ایسے بزرگان دن گزرے ہیں, ایسے تو گزرے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز کھا لی اور بعد میں ان کو پتا چلا یا شبہ ہوا تو طے کر ڈالی, لیکن بعض ایسے تھے کہ اندر پیٹ میں حرام کی غذا ٹھہرتی ہی نہیں تھی, کھایا کہ الٹی ہو گئی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علی, اللہ بچاتے ہیں تو کیسے بچاتے ہیں, مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علی کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کو پتا چل جاتا تھا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, تو ان کی خانقاہ میں اصلاح کے لیے جو لوگ آتے تھے تو ان کے لیے, چونکہ حرام لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو روحانی ترقی اور دینی ترقی رک جاتی ہے, بہت مشکل ہے. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں جاتی, تو خانقاہ میں تو لوگ اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں, اپنی روحانی ترقی کے لیے, تو وہاں اصول یہ تھا, خانقاہ میں قاعدہ یہ تھا, اصول یہ تھا کہ ہر شخص کھانے کے وقت میں اپنا خود کا انتظام کرے مگر کھانے سے پہلے حضرت کو دکھانے کے لیے آئے. تو حضرت دیکھتے تھے اور فرما دیتے تھے کہ یہ کھانا تم مت کھاؤ, ہاں تم کھا لو. بعضوں کو ایسا کہتے تھے کہ یہ کھا لو یہ نہیں, ان کو نظر آ جاتا تھا. بس یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نیکیاں تو بہت ہوتی رہتی ہیں لیکن ان نیکیوں کو ہمارے گناہ کھا جاتے ہیں, یہ کمرہ گرمی ہے شدید, ایئر کنڈیشن آپ نے چالو کر دیا, ٹھنڈا ٹھنڈا روم ہے ماشاءاللہ, لیکن یہ ٹھنڈا کب رہے گا؟ جب تک کھڑکیاں بند رہے گی, دروازے بند رہیں گے. کھڑکیاں بھی کھلی, دروازے بھی کھلے اور ایئر کنڈیشن بھی چالو, تو یہ ایئر کنڈیشن کا جو نفع مل رہا ہے وہ کھڑکیوں کے ذریعے اور دروازوں کے ذریعے باہر نکل رہا ہے. تو آپ بار بار ایک دوسرے کو پوچھیں گے کہ یار ایئر کنڈیشن چالو ہے کہ نہیں, بہت گرمی لگ رہی ہے. اتنی ساری نیکیوں کے باوجود جو ہماری ترقی نہیں ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کان والی کھڑکی کھلی ہے, آنکھوں والی کھڑکی کھلی ہے, زبان والی کھڑکی کھلی ہے. ہم گرم ملک میں رہتے ہیں, کھڑکیاں بند ہو, دروازے بند ہو, ہیٹر چالو کرو تو گرم گرم ہوا آئے گی تو بہت ہی اچھی گرمی پیدا ہو جائے گی کمرے میں, لیکن ونڈو کھلے ہیں سارے, دروازے سارے کھلے ہیں اور ہیٹر بھی چالو ہے فل پر. آپ کہیں گے کہ ٹھنڈی کیوں بہت لگ رہی ہے, ارے بھائی کھڑکیاں کھلی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, جب ہم اچھے اعمال کرتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, تو ہمارے دلوں کے اندر اس کے الہی کی گرمی پیدا ہوتی ہے, لیکن وہ اس کے الہی کی گرمی اندر رکنے نہیں پاتی, اس لیے کہ وہ ہمارے گناہوں کی کھڑکیوں سے نکل جاتی ہے. وہ اس لیے ایئر کنڈیشن چالو کرنے سے پہلے کھڑکیوں کو بند کیا جاتا ہے, ہیٹر چالو کرنے سے پہلے کھڑکیوں کو پہلے بند کیا جاتا ہے, ونڈو کو پہلے بند کیا جاتا ہے. اس لیے اس کو مقصد بناؤ کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے, طے کر لو کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. یہ دل گندا ہی رہتا ہے, پانچ وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, کپڑے کو اچھی طرح سے دھویا مگر دھونے کے بعد مٹی میں ڈال دیتے ہیں تو پھر گندا ہو جاتا ہے. تو دل کو صاف کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں مگر گناہ کی آلودگی پھر دل پر آتی ہے. گناہوں سے بچنا ہے, گناہ کچھ بھی ہو جائے گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں سے بچنے کی جو کوشش کرتا ہے اللہ جل جلالہ وامن والہ مدد فرماتے ہیں. علامہ یافعی رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے الترغیب والترہیب, ایک علامہ منذری رحمت اللہ علیہ کی اور ایک علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ. علامہ منذری رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ حدیثوں پر مشتمل ہے اور علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ کی تصوف پر مشتمل ہے, فکر آخرت پر. तो उसमें उन्होंने एक किस्सा लिखा है कि एक नौजवान से उसके दोस्तों ने कहा कि यार, एक दोस्त ने कहा और बार बार कहा कि अपने बाप के पैसे क्यों बिगाड़ता है। क्या क्यों? क्योंकि बहुत कीमती कीमती खुशबू लगाता है, खुशबू में क्या रखा है, खुशबू में क्या रखा है। ठीक है, अफोर्डेबल रहना चाहिए, फजूल खर्चे में मुबतला नहीं होना चाहिए। आज हमारे दारुल उलूम के अंदर भी तलबा के कमरों में जाते हैं तो 80-80, 90-90 और 100-100 पाउंड की 3-4 शीशियां होती है अलग अलग। वो बेचारा बूढ़ा बाप जो है तुम्हारी फीस अदा करता है, तुम्हारे एक्सपेंसेस को सर पे लेता है। है भाई, बात समझ में आ रही है? ये मेरे साथ एक मर्तबा उमरे के लिए आए थे, ये मौलवी अहमद, जब तालिब इल्म थे और हम एक ही कमरे में थे दोनों। तो मैंने देखा कि सब शॉपिंग कर रहे हैं और ये बिल्कुल शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि तंगी होती है, माँ बाप के अपने हालात होते हैं, इनके खानदान से मैं अभी पूरे तौर पर वाकिफ नहीं था, ये जाम्बिया से पढ़ने के लिए आए थे। तो मुझे जहन में ऐसा ख्याल आया कि हो सकता है कि कुछ घर में तंगी हो तो इनके वालिद ने इनको इतने ही पैसे दिए होंगे कि भाई टिकट हो जावे, अकोमोडेशन हो जावे और कुछ खजूर वजूर खरीद सके, छोटी मोटी चीज। तो मैंने इनसे कहा कि आप कुछ शॉपिंग नहीं करते? तो खामोश रहे, मेरे सामने क्या बोलते। तो मैंने फिर इनको छेड़ना शुरू किया थोड़ा। मैंने कहा यार तू बड़ा बखील है, लेकिन ये सब कितने खुले दिल से शॉपिंग कर रहे हैं और तो बिल्कुल जो हाथ बंद करके बैठा हुआ है। लेकिन वो बिल्कुल बोले नहीं। तो मुझे ख्याल ये आया कि इसकी शराफत की बात है कि अपने घर की बात किसी के सामने बयान करना नहीं चाहता। तो मैंने उसको एक दिन जेब से पैसे निकाल करके ये कहा कि मैंने कहा कम से कम 2-3 जुब्बे तो तुम अपने लिए खरीद लो, ये लो मैं तुम्हें पैसे देता हूं। तो नहीं, मेरे पास तो पैसे हैं। मेरे वालिद ने मुझे 200 पाउंड खर्च करने के लिए दिए हैं, उस वक्त 200 पाउंड ज्यादा थे। तो मैंने कहा फिर तुम कुछ शॉपिंग क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मेरे पूरे साल की फीस अदा की, मेरे पूरे साल का मुझे खर्चा दिया, मुझे जाम्बिया से पढ़ने के लिए भेजा तो उसकी टिकट दी, और मैं फौरन तैयार हो गया रमजान में तुम्हारे साथ उम्रे के लिए आने के लिए, तो उसके लिए भी मेरे वालिद ने पैसे दिए। तो मेरे वालिद जब मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे कम से कम 200 पाउंड बचा के तो उनको वापस देना चाहिए। मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि मैंने कहा 16 साल की उम्र में ये समझ, बेदरेक अपने माँ बाप के पैसों को खर्च मत करो मेरे भाइयों। आपके माँ बाप मालदार हो तब भी बगैर जरूरत के पैसे मत खर्च करो। अपने माँ बाप के लिए इतनी तो फीलिंग होनी चाहिए, बीवियों को शोहरों के लिए फीलिंग होनी चाहिए कि मेरे शोहर के पैसे हैं, कितनी मेहनत से वो कमाते हैं, या मेरे शोहर तंगी में है बेचारे, क्यों मैं उनको परेशान करूं। औलाद को अपने माँ बाप की फिक्र करनी चाहिए, और मालदार हो तो भी फिक्र करनी चाहिए, इसलिए कि मेहनत से पैसे जमा होते हैं। और दूसरी बात ये कि आज बाप मालदार है, ऐसा जरूरी नहीं कि कल आप भी मालदार होंगे। इस तरह के खर्चे की आदत अगर पड़ गई तो कल आप जब अपने पैरों पे खड़े होंगे तो क्या करेंगे। तो 300-400 पाउंड की तो खुशबुएं होती है घरों में, 100-100 पाउंड के तो जैकेट होते हैं। हम यहां 1970s में आए, हमें हमारे लिए जो जूते खरीदे जाते थे जूते, तो उसको इतना पहनते थे कि घिस घिस कर फिर बारिश के मौके पर अंदर हमारे मोजे गीले हो जाते थे, तब हम माँ बाप को कहते थे कि मेरे जूतों को बदलने की जरूरत है। उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, वो तो खैर माहौल ही ऐसा था, हर शख्स इकोनॉमिकल था। हालात ऐसे थे मां बाप के, पता था, उम्र तो हमारी छोटी थी, मेरी उम्र 10 साल की, मौलाना इस्माइल धोरात की मुझसे छोटी, अब्दुल्ला सबसे छोटे, लेकिन पैसे नहीं मांगते थे कि हमें कुछ खाना है आप पैसे दो, जिद नहीं करते थे। तो हर शख्स गरीब भी मालदार भी बुखल भी इख्तियार ना करे, मगर फजूल खर्ची भी ना करे। ये पैसा जो है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इन पैसों के जरिए खुद को राहत से जिंदगी में गुजारो और बाकी जो बच जाए उसे अपनी आखिरत की राहत के लिए आगे भेज दो। इन पैसों से दुनिया की लज्जतें ही थोड़ी खरीदी जाती है, आखिरत की लज्जतें भी खरीदी जाती है। तो कहा करते थे कि भाई तुम बहुत उम्दा खुशबुएं खरीदते हो और लगाते हो और क्यों अपने वालिद के पैसे जाये करते हो। तो कहा कि उसका तो एक किस्सा है मगर बयान नहीं कर सकता। वो दोस्त पीछे पड़ गया कि नहीं अब तो बयान करना ही पड़ेगा। कहा कि नहीं बयान कर सकता, देखो तो कितना शरीफ लड़का होगा है कि अपनी नेकी को छुपा रहा है। तो सामने वाले ने कहा, वो भी नेक था, कि आप ये किस्सा मेरे सामने बयान कर दो, हो सकता है कि इस किस्से से किसी की आखिरत बने। तो कि बहुत अच्छी बात है, बयान कर देता हूं फिर अगर किसी की आखिरत बनती हो तो। कहा कि मेरे वालिद दुकान चलाते हैं, तुमको तो पता है, और दुकान चलाने में मैं भी मदद करता हूं अपनी पढ़ाई के अवकात के अलावा। तो औलाद को माँ बाप का ताउन भी करना चाहिए, और ये बहुत बुरी बात है कि लड़के लड़कियां अपने माँ बाप को काम करते हुए देखकर बैठे रहे। वालिद साहब दस्तरखान बिछा रहे हैं, अम्मी दस्तरखान बिछा रही है, अम्मी बर्तन उठा रही है, अम्मी बर्तन धो रही है, और है बच्चे के बैठ के तमाशा देख रहे हैं, खेल रहे हैं अपनी मस्ती में। क्या भला होगा ऐसी औलाद का, क्या भला होगा। हाथ बटाओ मां बाप का। अब्बा तो गार्डनिंग कर रहे हैं और सारी औलाद देख करके तमाशा देख रही है, अपने खेल में मशगूल, हॉलीडे पे चले गए, कहीं सफर पे चले गए, अम्मी अब्बा थैले उठा उठा के गाड़ी में रख रहे हैं और औलाद जो है देख रहे हैं। इस किस्म की चीजों को मेरे भाइयों अब कोई बोलता भी नहीं और कोई सुनता भी नहीं, ये नॉर्म हो गया अब। क्या ये कोई बोलने की चीजें हैं, ये कोई बताने की चीजें हैं? और अगर कोई कुछ बोलता भी है इस किस्म की बातें तो उसके बारे में यह तासुर कायम होता है कि बहुत पुराने ख्याल का आदमी है, बहुत पुराने ख्याल का आदमी। ये पुराने ख्याल का नहीं, ये मॉडर्न भी नहीं, ये फ्यूचर का आदमी है। ये तुम्हें जन्नत की बात बता रहा है, फ्यूचर का बहुत आगे का आदमी है ये। मॉडर्न आदमी तो अभी मॉडर्न होगा, ये तो बहुत फ्यूचर का, बहुत आगे का, आखिरत की बात बताता है। इन सब चीजों को जिंदगियों में लाओ मेरे भाइयों, फिर देखोगे कितनी पुरसुकून जिंदगी होती है। मां बाप की दुआएं आपको कैसे मिलती हैं। ये हमदान आया हुआ है पीछे व्हीलचेयर के ऊपर बैठा हुआ है, मौलाना रफीक सूफी साहिब का बेटा, उसका मुझसे रूहानी ताल्लुक है, बहुत मोहब्बत मुझसे करता है। तो सुलेमान भाई आली की अहलिया भी आखिरी हालत में है और मौलाना रफीक सूफी साहिब के खालू हैं वो भी आखिरी हालत में है। दोनों को डॉक्टरों ने एक ही बात कह रखी है, अल्लाह ताला दोनों को हुस्ने खातिमा नसीब करे। तो पूरी फैमिली आई हुई है, तो ये भी आया हुआ है, तो ये मेरे पास आ गया, यहां मेरे पास आ गया। तो मैंने कहा कि चलो मेरे साथ चलो तुम। तो उसको मैं ऊपर ले गया लिफ्ट के जरिए, ऊपर ले गए हम दोनों, लिफ्ट में से निकले, उसकी व्हीलचेयर पहले निकाली, मैं चूंकि व्हीलचेयर के अंदर था तो ये पहले निकले, फिर मैं पीछे से निकला। तो आजकल तो आगे कौन चले पीछे कौन चले, यहां के बच्चों को क्या एहसास इसका, क्या एहसास इसका। तो मैंने कहा इस कमरे में चले जाओ, मैं उसके पीछे था। तो उसने अपनी व्हील चेयर रोक दी वहां और मुझे कहा कि आप पहले चलिए। ये जो अदब है ना, ये अदब, ये आपको बहुत आगे ले जाता है, बहुत आगे ले जाता है। अदब में मेहनत कुछ नहीं है मगर बहुत आगे ले जाता है। खिदमत में तो मेहनत है, अदब में कुछ मेहनत नहीं। खिदमत में मेहनत भी है, अदब में मेहनत नहीं। अदब और खिदमत, ये दो चीजें आदमी को बहुत आगे ले जाती है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं खिदमत किया करता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजे के लिए तशरीफ ले गए, मैंने पानी रख दिया। इस्तिंजे से फारिग होकर के जब बाहर आए तो देखा कि वहां पानी है। कहिए किसने रखा था? इब्ने अब्बास ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से दुआ निकल गई, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब। खिदमत के नतीजे में वो तर्जुमान अल कुरान और मुफस्सिर उम्मत बन गए, खिदमत के नतीजे में। और इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने एक दूसरी हदीस नकल की है इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला की, कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरा पीछे से एक कदम पीछे खड़ा हो गया नमाज में, तहज्जुद की नमाज थी, एक कदम पीछे में खड़ा हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे साथ कर दिया नमाज में, मुझे साथ कर दिया मेरे पड़ोस में। हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला की खाला थी, तो वो ज़ौजे मोहतरमा थी, उम्मुल मोमिनीन थी। तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त 13 साल की उम्र थी, 13 साल की। मगर किस कदर शौक और ज़ौक होगा दीन सीखने का, किस कदर जोर और आज तो 13 साल की उम्र की, आज 14-15 साल की उम्र के बच्चे को पूछते हैं कि विच मदरसा डू यू गो टू, तो उसको तो मदरसे का नाम मालूम नहीं होता, तो करता है। फिर उसे पूछते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर टीचर, उसको उस्ताद का नाम भी मालूम नहीं होता। स्कूल का पूछो तो सब मालूम, क्या वजह? इसलिए कि दीन से दिलचस्पी नहीं, दीन से मोहब्बत नहीं। ये सब फिक्र की बातें हैं मेरे भाइयों, हम हमारी नस्लों को खो देंगे अगर हम फिक्र नहीं करेंगे। तो जज्बा ये होना चाहिए कि मैं भी कामिल मोमिन रहूं और कयामत तक मेरी नस्ल कामिल मोमिन रहे, उसके लिए दुआ करनी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए। और उसके लिए उलमा के पास बैठो, मशाइख और उलमा की सोहबतें इख्तियार करो, ताकि कुरान और हदीस की रोशनी में हमें राहें मिले कि ये हमारी नस्ल में और हमारी फैमिली में दीन कामिल कैसे रहे। इल्म के बगैर दीन कामिल नहीं हो सकता, सिर्फ जज्बे से काम नहीं होता। तो ये खाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में थी, तो जब बारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला के घर होती थी तो खुद भी कजन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो मगर घर में चाहिए ना, घर में महरम चाहिए, तो उस वक्त चले जाया करते थे वहां सोने के लिए। ऐसे छोटे बच्चे अपने खाला के यहां चले जाते हैं सोने के लिए, और पूरी रात जागकर देखते थे कि क्या हो रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब उठते हैं, उठ करके क्या पढ़ते हैं, किस तरह वजू फरमाते हैं। इस 13 साल से कम उम्र के बच्चे ने ये सारी चीजें उम्मत के सामने बयान की जो उसने उस वक्त देखी थी। तो कहते हैं कि मैं एक कदम पीछे खड़ा था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पड़ोस में खड़ा कर दिया, कहा कि मैं आगे तो चला गया आपके इशारे की वजह से, लेकिन फिर मैं एक कदम पीछे चला गया। देखो वो खिदमत थी जिसके नतीजे में दुआ मिली, यहां क्या है अदब। तो नमाज से जब फारिग हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में अमल कलील, थोड़ा सा छोटा मोटा काम आप कर सकते हैं, आपकी टोपी गिर गई तो ऐसे सर पे रख दी, लेकिन इत्मीनान से आप टोपी पहनने लगे कि देखने वाले को ऐसा लगे कि आप बाहर हैं नमाज से, इससे नमाज टूट जाएगी अमल कसीर से, ज्यादा लंबे अमल से। تو ہم نے قلیل سے یوں اشارہ کیا آگے آنے کے لیے، تو ابن عباس ایک قدم آگے بڑھ گئے اور پھر پیچھے ہٹ گئے. تو سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابن عباس میں تمہیں اپنے برابر کر رہا ہوں اور تم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو کیا پیارا جواب دیا اس ننے سے مننے سے بچے نے، 12 سال کی عمر ہوگی، 11 سال کی عمر ہوگی. انہوں نے کہا کہ لا ينبغي لأحد ان يصلي حذاك وانت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا کسی ایک مومن کے لیے مناسب ہے کہ وہ آپ کے برابر میں کھڑا رہ کر کے نماز پڑھے؟ یہ ادب کے خلاف ہے. بلکہ سوال پوچھا او ينبغي لأحد ان يصلي حذاك وانت رسول اللہ، کسی کے لیے مناسب ہے؟ اور آگے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بس یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے علم میں برکت کی دعا فرمائی. اس لیے طالب علم کو 3 کام کرنے کی ضرورت ہے، محنت، ادب اور خدمت. محنت، ادب اور خدمت، محنت، ادب اور خدمت. صرف ادب اور خدمت کرے گا تو بھی کام نہیں چلے گا، اور صرف محنت کرے گا تو بھی کام، یہ 2 ویل ہے. ادب، اور ادب صرف طالب علم نہیں، ہر شخص اپنے شیخ کا ادب کرو، مرید اپنے شیخ کا ادب کرے، اولاد اپنے ماں باپ کا ادب کرے، خاندان کے چھوٹے اپنے بڑوں کا ادب کرے. جو علماء ہیں، نوجوان نو عمر علماء ہیں، وہ بڑے علماء کا ادب کرے، اور نوجوان نو عمر علماء اپنی بستی کے بڑی عمر کے لوگوں کا ادب کرے ان کی عمر کی وجہ سے، اور وہ عمر والے ان کا علم کی وجہ سے ادب کرے. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب دین کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، ادب دین کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. جتنا ادب بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی دین مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جتنا ادب گھٹتا چلا جائے گا اتنا ہی دین کمزور ہوتا چلا جائے گا. آج کل خانقاہوں میں جو اہتمام سے جانے والے لوگ ہیں ان میں ادب نہیں، جو دعوت و تبلیغ میں 40 دن 4 مہینے لگانے والے نوجوان ہیں اور امیر ان کو بنایا جاتا ہے، ذمہ دار بنایا جاتا ہے اپنی مسجد کا، ان میں ادب نہیں. خانقاہوں سے لوگ ادب سیکھتے تھے، تبلیغ سے لوگ ادب سیکھتے تھے، مدارس سے لوگ ادب سیکھتے تھے، ادب زندگیوں سے نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص میں غرور آ گیا، بڑائی آ گئی، اور ادب میں توازو، تو اسے ایسا لگتا ہے کہ نا میں کیوں چھوٹا بنوں، میں کیوں چھوٹا بنوں، میں ابا کو کیوں آگے جانے کے لیے کہوں، میں اس بڑے مصلی کو کیوں آگے جانے کے لیے کہوں، میں ان مولانا کو کیوں آگے جانے کے لیے کہوں، نہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا. یہ وہم ہے اندر. تو اس نے کہا کہ میں میرے والد کو دکان میں مدد کرتا ہوں، دکان میں مدد کرتا ہوں والد کو. میں بھی دارالعلوم بری پڑھنے کے لیے 17-18 سال کی عمر میں گیا تھا، لیکن 17-18 سال کی عمر تک کھیلنے کے لیے بھی جاتے تھے، لیکن عادت ہماری یہ تھی کہ ابا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. کسی جگہ کسی کی بیمار کرسی کے لیے جا رہے ہیں تو ساتھ رہنے کی کوشش، نماز میں ساتھ چل کر جانا، نماز سے واپس آنا چل کر، دارالعلوم سے آتے تھے اس وقت بھی، تو ان کی دعائیں ملی ہوں گی یقیناً. اس لیے کہ باپ کے ساتھ جب بیٹا چلتا ہے تو باپ کا دل بہت خوش ہوتا ہے. باپ جب اپنے بیٹے کے ساتھ، بیٹے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بہت دل خوش ہوتا ہے. آج ہم نے کیسا ماحول بنا دیا کہ بڈھا بڈھی دونوں اکیلے گھر میں ہیں، اور ہم بھی بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کر رہے ہیں. میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ جب ہم انڈیا میں تھے اور غریبی تھی تو وہاں حالت یہ تھی کہ میاں بیوی دونوں جوانی میں بہت پر مشقت زندگی گزارتے تھے، جوانی میں پر مشقت زندگی. کیوں؟ اس لیے کہ سارے کام ان دونوں کو کرنے پڑتے تھے، بچے چھوٹے چھوٹے، بچوں کو کھلانے کا، پلانے کا، ان سب کے لیے کمانے کا، سارے کام کاج خود کرنے کے. پھر بچے جب بڑے ہو جاتے تھے تو بچے فرما بردار ہوتے تھے، وہ کمانے لگ جاتے تھے، ماں باپ کی خدمت بھی بہت کرتے تھے, تو بڑھاپے میں ماں باپ کو بہت آراحت تھی. اور اس ملک میں میاں بیوی جوانی میں بڑے مزے کرتے ہیں, بچوں کو آؤٹنگ کے لیے لے جاتے ہیں, ہالیڈے کے لیے لے جاتے ہیں, ٹیک اوے میں لے جاتے ہیں, اور آتا ہے بڑھاپا, بڑھاپے میں پریشان, بڑھاپے میں پریشان. اور خاص طور پہ وہ ماں باپ جو بے دین ہوتے ہیں, جو دیندار ہوتے ہیں, وہ تو کم سے کم اپنی نوافل اور تسبیحات کو بڑھا دیتے ہیں, مسجد میں بیٹھنے کو بڑھا دیتے ہیں. اب قدر کیسے گوارا کرتا ہے, کیسے گوارا کرتا ہے. خوش رکھو ماں باپ کو. باپ کو جنت کا صدر دروازہ قرار دیا گیا ہے, باپ کو مین دروازہ, اور ماں کی ان کے قدم کے نیچے جنت, ماں کے قدم کے نیچے جنت. ماں ہی کو کھو دیا تو جنت تو اس کے قدم کے ساتھ چلی جائے گی, باپ ہی کو کھو دیا تو وہ دروازہ ہی نہیں ملے گا. تو اس نے کہا کہ ماں میں ابا کو مدد کرتا ہوں, تو کبھی کوئی ایسا کمزور آ جاتا ہے تو ڈلیوری کے لیے بھی جانا پڑتا ہے, پھر کبھی کبھی ایسے کسٹمر بھی آ جاتے ہیں کہ اوہ میں تو 2 روپیے ہی لے کر کے آئی ہوئی تھی اور خرید لیا 5 روپیے کا, تم اپنے بچے کو بھیج دو. تو بچے کو بھیج دے گا, بھیجاؤ. ایک بوڑھی آئی, بوڑھی یعنی ادھیڑ عمر کی عورت, بہت سامان خریدا اور پھر کہا کہ تمہارے بچے کو کہو کہ سامان اٹھا کر کے ہمارے ساتھ لے آئے, ہو سکتا ہے کہ پیسے بھی باقی رہے ہوں. یہ صاحب کہتے ہیں نوجوان لڑکا اپنے دوست کو کہتا ہے کہ میں سامان اٹھا کر کے گیا, پہنچا تو او ہو ایک بہت بڑی حویلی. تو جانتا تھا, اس کو پہلے سے دیکھا تھا, بہت بڑی حویلی. اندر داخل ہوئے گارڈن میں, گارڈن سے اندر کمرے میں داخل, سامان تو اندر تک رکھنا تھا. کہتے کہ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مسحری کے اوپر میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ جو ادھیڑ عمر کی عورت تھی وہ اس گھر کی خادمہ تھی, شاپنگ پکانا وغیرہ. کہا کہ اس نے پیچھے کا دروازہ تالا لگا دیا, تالا لگا دیا اور وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اس کمرے کو باہر سے بھی بند کر دیا. اللہ اکبر. میں نے کیا کہا کہ جب آدمی محنت کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی, تو غلطی سے بھی گناہ نہیں کر سکتا, غلطی سے گناہ ہو جائے تو اللہ اس سے بھی بچا لیتے ہیں. اور ایسے حالات میں اللہ بچاتے ہیں اس لیے کہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ اوہو یہ گناہ سے بچنے کی عادت نہیں ہوگی تو ایسے موقع پر کیا سوچے گا, مجبوری ہے, مجبوری. اب ظاہر ہے کہ اس نے بہت رجوع اللہ کیا ہوگا اندر اندر, کہ یہ اس نے کہا کہ یہ سب تو ایک ہماری سازش تھی, پلان تھا, تجھے میں دیکھا کرتی تھی, ایک ہی شہر میں رہتے تھے دونوں, میں تجھے دیکھا کرتی تھی تو میں تیرے اوپر فرشتہ ہو گئی, لیکن تجھے حاصل کیسے کروں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اب تو آ گیا ہے, یا تو میری چاہت پوری کر یا میں شور مچاؤں گی, تو اڑوس پڑوس والے جمع ہو جائیں گے اور میں کہوں گی کہ اس نے میرے اوپر دست درازی کی ہے. مجبوری تو تھی. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تم بھی جوان ہے, میں بھی جوان ہوں, میں یہ سب کام کرنے کے لیے تیار ہوں, پہلے مجھے استنجا سے فارغ ہو جانے دو. تو خادمہ کو کہا کہ ان کو بیت الخلا میں لے جاؤ. بیت الخلا میں لے گئی. وہ پرانا زمانہ تھا, مالداروں کے گھروں کے اندر بھی وہ پاخانہ وہیں پڑا رہتا تھا, اور بھنگی ایک مرتبہ آ کر کے صاف اٹھا کر کے لے جاتا تھا, ان کو پتا تھا. یہ گئے اندر بیت الخلا میں, اندر سے لاک کیا اور لاک کرنے کے بعد پورے بدن پر پاخانہ لگا دیا. بھائی جسے آخرت کی فکر ہو, آخرت کا خوف ہو, پاخانہ لگا دیا, پاخانہ لگا دیا, اور پاخانہ لگایا اور اس پاخانہ کی حالت میں باہر نکلی. باہر نکلے تو وہ تو دیکھ کر کے, اس لیے کہ جو نفسانی محبتیں ہوتی ہیں تو ٹوٹ جاتی ہیں ایسے موقع پر. خادمہ سے کہا کہ یہ کس مجنون کو تو لے آئی, نکالو اس کو گھر سے. اب یہ گھر سے نکلے لت پت تھے پاخانے میں, تو قریب میں جو تالاب تھا جو نہر تھی وہاں جا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اچھی طرح سے دھویا اور دھو کر کے واپس اپنے ابا کی بس پہنچ گئی اور کسی کے سامنے کوئی ذکر نہیں کیا. کہتے ہیں رات کو میں سویا, رات کو سویا تو خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا. اس فرشتے نے مجھے کہا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو تمہارا یہ عمل بہت پسند آیا, گناہ سے بچنے کا عمل بہت پسند آیا تم کو, تمہارا یہ عمل اللہ کو, اس لیے اللہ تعالی شانہ نے مجھے تمہیں جنت کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے. اور یہ کہہ کر کے فرشتے نے یہ کہا کہ یہ جنت کی خوشبو تمہیں لگا رہا ہوں, اور کہا میرے بدن کے اوپر جنت کی خوشبو لگا دی, بس وہ دن اور آج کا دن میرے بدن سے وہ پھوٹتی رہتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اللہ خود ذہن میں ڈالتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, لیکن مقصد میں نا یہ تو نا ہمارا تو مزاج کیا ہے کہ نہیں نہیں یار یہ بہت لذیذ چیز ہے, بہت مزے کی چیز ہے, میں اس کو کر کے چھوڑوں گا, میں ضرور کروں گا اور پھر توبہ کر لوں گا, ایک مہینے کے بعد دیکھیں گے, ایک سال کے بعد دیکھیں گے. نہیں آج ہی کہ نہیں اس گناہ سے بچنا ہے, کچھ بھی ہو جائے جان چلی جائے. جان چلتی نہیں ہے, جان جاتی نہیں ہے, گناہ سے بچنے سے حیات جاویدہ نہیں ملتی ہے, ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے, روحانی حیات ملتی ہے. جب قافلہ جا رہا تھا, قافلے سے ایک لڑکی بچھڑ گئی. لڑکی بچھڑ گئی تو اس نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گم ہو جاتے ہیں, پیشاب کے لیے استنجے کے لیے جاتے ہیں رات کو اور واپس قافلے کے پاس جانے کے بجائے اندھیرے میں اس طرف چلے جاتے ہیں. وہ بچھڑ گئی جوان لڑکی, اس نے سوچا کہ میں کیا کروں, تو اس نے دیکھا کہ کوئی چراغ جل رہا ہے مسجد کے اندر, تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا مسجد کا, مسجد بند تھی. اندر ایک طالب علم رہتا تھا مسجد میں, اس کے پاس کہیں رہنے کی جگہ نہیں تھی. طالب علم نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی ہے, تو کہا کہ میں قافلے سے بچھڑ گئی ہوں, کوئی بھی چور ڈاکو میری عزت سے کھیل سکتے ہیں, مجھے بس صبح تک یہاں مسجد میں رہنے, صبح کو جب تھوڑی روشنی ہو جائے گی تو میں قافلے کو ڈھونڈ لوں گی. راستہ بھول گئی, ٹھیک ہے نا بھائی نا, مجھے اپنے نفس کے اوپر اعتماد نہیں ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت جمع ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ بھی بہت نیک لڑکی تھی, کہا کہ میری عزت کا خیال کرو, کہا کہ دیکھ میں تجھے آنے دوں لیکن اس وقت تک میں نکل جانا, اس لیے کہ میری عزت کا بھی سوال ہے. لوگ اگر یہاں دیکھیں گے تو میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں ایک محدث کے پاس, ایک عالم کے پاس, مجھے لوگ یہاں سے نکال دیں گے کہ غلط کام کرتا ہے مسجد میں. بات طے ہو گئی, اس نے اپنا بستر دے دیا, وہ پیچھے مسجد کے کونے کے اندر سو گئی. لیکن اسے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ جوان لڑکا ہے کہیں اس کی نیت نہ بدل جائے, تو وہ بھی ڈر رہی تھی, تو اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ مسلسل اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی. اب وہ لڑکا قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور چراغ اس کے سامنے جل رہا ہے اونچی جگہ کے اوپر, تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ چراغ میں اپنی انگلی ڈال کر ایسے کھینچ لیتا ہے, انگلی ڈال کر ایسے کھینچ لیتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جب آپ گناہ سے بچنا چاہیں گے تو اللہ رہنمائی فرمائیں گے, اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے. بہرحال فجر سے پہلے پہلے اس کو روانہ کر دیا, وہ قافلے کے ساتھ جا کر مل گئی. قافلے والوں نے کہا کہ پوری رات تو کہاں رہی, کسی نے چھیڑ چھاڑ تو نہیں کیا, عزت عصمت عفت بہت زیادہ اس زمانے میں اس کا ویلیو ہوتا تھا. لڑکی اتنی دیر تک الگ رہی, کہیں کسی نے کوئی غلط کام تو تمہارے سے کہا کہ نہیں 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 میں مسجد میں وقت گزارا, ایک بہت شریف لڑکا تھا اور اس نے مجھے, تو کہا اس نے کچھ کیا تو نہیں, تو کہا کہ میں کچھ نہیں کیا, کہا کہ بس اچھا لڑکا تھا لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہا وہ کیا, تو کہا کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سے. تو بہرحال یہ لوگ بھی ذرا تحقیق کرنا چاہتے تھے تو دیکھنے کے لیے آئے فجر کی نماز میں, نمازی بھی تھے. کہا کہ بھائی یہاں اس مسجد میں کوئی لڑکا رہتا ہے؟ کہ ہاں لڑکا رہتا ہے. کہاں ہے بھائی یہ لڑکا ہے؟ وہ تو لوگوں سے کہا کہ بھائی ہماری لڑکی رات کو راستہ گم کر گئی تھی اور یہاں آئی تھی, اس نے پناہ دی تھی, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا, انہوں نے عزت عصمت کی حفاظت ہماری بچی کی یہ اس میں کوئی بات نہیں, یہ تو دینی فریضہ تھا. جانے سے پہلے کہا کہ ایک بات ہم آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں, ہماری بچی کہہ رہی تھی کہ تم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں بھی جوان اور وہ لڑکی بھی جوان, اور نفس اور شیطان ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو بار بار مجھے وسوسہ ڈال رہے تھے غلط کام کرنے کا. تو جب وہ وسوسہ ڈال رہے تھے تو دیکھو یہ اللہ نے مدد کی, میں اپنی انگلی اس چراغ کی لو میں, اس آگ میں انگلی ایسے ڈالتا تھا تو مجھے جلن ہوتی تھی, اور میں پیچھے ایسے کھینچ لیتا تھا اور خود سے کہتا تھا کہ نالائق, تجھ سے تو یہ آگ برداشت نہیں ہو سکتی, تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا. اس طرح میں نے صبح سے, اب ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ناجائز چیز کو صرف اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے تو اللہ یا تو اس کو وہی چیز دیتا ہے یا اس سے بہتر دیتا ہے. یہ حدیث ذہن میں رکھو, جو شخص کسی چیز کو اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے اس لیے کہ وہ ناجائز ہے, تو اللہ یا تو وہی چیز دیتے ہیں یا اس سے بہتر. تو قافلے والوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کیا کہ بھائی ہماری بچی جو ہے وہ شادی کی عمر کی ہو چکی ہے اور اس کے لیے ہم ڈھونڈ ہی رہے ہیں, اس سے زیادہ بہتر لڑکا ہمیں کہاں ملے گا جو اتنا پاکیزہ اور پارسا. تو گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی اس کا نکاح ہماری بچی سے کرا دو, ہم بچی سے نکاح کرانا چاہتے ہیں. کچھ دیر پہلے وہ جو ناجائز طریقے سے جس بچی کا بار بار شیطان خیال ڈال رہا تھا اللہ نے حلال کر کے دے دیا. بس یہ عزم کرو میرے بھائیوں, گناہ نہیں کرنا ہے. ایمان الحمدللہ اللہ نے عطا فرمایا ہے, اب ایک ہی کام باقی, عمل صالح. اور یہ عمل صالح جو ہے وہ ایمان کے لیے شکر کا ایک حصہ ہے, جیسا کہ شروع میں بیان کیا. جتنا زیادہ عمل صالح کا اہتمام ہوگا اتنا ہی زیادہ ایمان محفوظ ہوگا, مضبوط ہوگا, قوی ہوگا, طاقتور ہوگا, اتنا ہی پھیلے گا. اور درخت جتنا پھیلتا ہے اس کی جڑیں اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے. مثل کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلہا ثابت, اور اصلہا ثابت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ فروعہا فی السماء. تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا, اللہ کے محب ہونے کا, اللہ کے محبوب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان اور دوام طاعت, ایمان اور تقوی, ایمان اور استقامت, ایمان اور عمل صالح. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ تقوی یہی دوام طاعت ہے, تقوی گناہ سے بچنا. تو مقصد ہمارا نمبر ایک کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی گناہوں سے پاک رہے, اور وہ جو ہم اچھے اچھے اعمال کر رہے ہیں فرض واجب کے قبیل سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کچھ کھوٹ ہو, کچھ کھوکھلا پن ہو, تو اس کھوٹ اور کھوکھلا پن کو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ سنن کا بھی اہتمام کریں گے, زیادہ سے زیادہ مستحبات کا بھی عمل کریں گے, زیادہ سے زیادہ نوافل پر بھی عمل کریں گے. اور میرے بھائیو یہ ہوگا کب؟ جب ہم طے کریں گے, ایک بات طے ہو جائے کہ روزانہ مجھے ایک پارے کی تلاوت کرنی ہے, مجھے اوابین پڑھنی ہے, مجھے تہجد پڑھنی ہے, مجھے اثر سے پہلے کی سنت غیر موقعہ پڑھنی ہے, مجھے خیرات کرنی ہے, مجھے یہ کرنا ہے, تب جا کر کے ہوگا. اور یہ اگر ہم عزم کر لیں گے, فیصلہ کر لیں گے, تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کسی اور کو نہیں ہمیں ہی کام آئے گی, موت کے وقت زندگی میں بھی کام آئے گی. زندگی جو ہے بہت پیسفل رہے گی, بہت سکون والی رہے گی, موت کے وقت کام آئے گی, حسن خاتمہ نصیب ہوگا, قبر میں کام آئے گی. انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گا. حشر کے دن یہی ساری چیزیں کام آئے گی, حشر کے دن کام آئے گی. ایک فرشتہ کھڑا ہوگا, اور جب ہمارا حشر ہوگا تو وہ فرشتہ کہے گا مجھے پہچانا کہ نہیں. تو یہ قبر سے اٹھنے والا کہے گا کہ شکل تو کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے, اور بڑے تم خوبصورت ہو, بہت خوشبو بھی آ رہی ہے, کون ہے تم؟ کچھ جانی پہچانی ہے مگر پتہ نہیں چل رہا ہے. تو کہ پوری زندگی تو تمہارے ساتھ رہا. اچھا کون؟ تو کہ تمہارا عمل صالح. تمہارا عمل صالح. اور پھر وہ کہے گا کہ دنیا کی زندگی میں میں تیرے اوپر سوار رہا. فجر کی نماز سوار ہو جاتی ہے کہ نہیں صبح کو؟ کتنا مشکل لگتا ہے کہ پوری زندگی میں تیرے اوپر سوار رہا, اب بدلے کی دنیا آ گئی, اب بدلے کا وقت آ گیا, اس میدان محشر میں کہاں تو ٹھوکریں کھاتا کھاتا پھرے گا. آ میرے کندھے پر بیٹھ جا, میں تجھے اللہ کی عرش تک پہنچا دیتا ہوں. اور حساب کے وقت یہ عمل صالح کام آئے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. میں مجھے یقین تھا کہ حساب آنے والا ہے اور اس کے لیے میں نے عمل صالح سے خوب تیاری کی ہے. تو ایسے لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کے کلو وشربو ہنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, تم نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا اب خوب کھاؤ اور پیو, مزے کرو. جو دنیا میں من مانی کرتا ہے وہ آخرت میں رب مانی کرے گا, جو رب کہے گا وہ کرنا پڑے گا. رب کہے گا جہنم میں جاؤ تو جہنم میں, رب کہے گا کہ جلو تو جلو. اور جو دنیا میں رب مانی کرے گا وہ آخرت میں من مانی کرے گا, من مانی کرے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ تعالی شانو ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو بس بھائی یہ عزم لے کر کے جاؤ کہ کچھ بھی ہو جائے گناہوں سے بچنا ہے, یہ سب سے پہلا مقصد. اور اس کے علاوہ باقی پھر گناہوں سے بچیں گے تو فرض قابو میں آ جائے گا, واجب قابو میں آ جائے گا, حرام قابو میں آ جائے گا, اور مکروہ تحریمی قابو میں آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد جتنے زیادہ اور اچھے اچھے کام ہو سکے وہ کرو, سنن کو بجا لاؤ, مستحبات کو بجا لاؤ, نوافل کو. اور یہ میں صرف نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر چیز میں سر سے لے کر پیر تک جتنی سنتیں ادا ہو سکے, کھاتے کھانے میں, پینے میں, سونے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, ملنے میں, پرائیویٹ لائف میں, معاشرہ, سنتیں. اپنے آپ کو اتباع سنت میں ڈھالو, اپنے آپ کو ڈھالو. ڈاکٹر عبد العارفی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر عبد العارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو سنت طریقے کے مطابق بنانے کے لیے مشق کی, میں نے محنت کی, میں نے ایکسرسائز کی, تو اس کے نتیجے میں الحمدللہ میری زندگی پوری کی پوری اب اتباع سنت کے مطابق ہو گئی. اور پھر انہوں نے مثال دی, مثال دے کر یہ کہا کہ جیسے میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو ظاہر ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, تو انسان جو ہے اپنی رغبت سے کھاتا ہے, طبعی رغبت سے کھاتا ہے, طبعی میلان کی وجہ سے کھاتا ہے. کہتے ہیں جیسے ہی میرا ہاتھ بڑھ رہا ہوتا ہے میں ہاتھ کو روک لیتا ہوں. شروع شروع میں ہاتھ کو روک لیتا تھا میں, اور آنکھیں بند کر کے میں کہتا تھا کہ میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھاتے تھے, کہ نیت بدل دیتا ہوں. کہتے ہیں گھر میں داخل ہوتا ہوں اور بچے نواسے پوتے دوڑتے ہوئے میری طرف آتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اٹھا لیں اور ان کو سینے سے لگا لیں. ہر ایک کا دل چاہتا ہے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر, اور خاص طور پہ جب وہ آپ کی طرف رغبت کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے تو کہ میرا دل کرتا ہے مگر میں رک جاتا تھا, اور رک کر کے ذرا آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو سمجھاتا تھا کہ میں اس بچے کو گلے سے اس لیے لگاتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن اور حسین کو اسی طرح اٹھا لیا کرتے تھے. رات کو سوتے ہوئے بالکل تھکا ہوا ہو اور نیند آ رہی ہے مگر اپنے کو سمجھاتا تھا کہ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ میرے آقا سو جایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں زندگی کا ہر کام اب میں کرتا ہوں اتباع سنت کی نیت سے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ ہمارے اوپر فضل فرماوے, رحم فرماوے. اللہ ہمارے اکابر مشائخ جو دنیا سے جا چکے ہیں, گزشتہ ہفتے ہم اعلان کر رہے تھے کہ بھائی حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم کے لیے خوب دعا کیجیے. دو ہفتے سے روزانہ عشاء کی بات کی مجلس کے بعد اعلان کرتے رہے, اب اس ہفتے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے, بلندی درجات کی دعا کیجیے, ان کے لیے سال ثواب کیجیے. تو موت تو میرے بھائیو یقینی ہے, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو غفلت میں رہ جاتے ہیں, اور ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو قیمتی بنا کر درجنوں کو سوگوار اور غم میں چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ ہے یہ محبوبیت مقبولیت عند اللہ. تو اللہ تعالی شانہ ہمارے جتنے اکابر مشائخ زندہ ہیں اللہ تعالی شانہ ان سب کے علوم میں, ان سب کی عمروں میں, ان سب کے فیوز میں خوب برکت پیدا فرمائے اور ہمیں ہمارے ان اکابر سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ یہ حضرات دنیا سے چلے جائیں فائدہ اٹھا لو میرے بھائیو, فائدہ اٹھا لو. ان کے چلے جانے کے بعد کفی افسوس ملنا یہ اتنا مفید نہیں ہوگا. کم سے کم افسوس تو ہونا چاہیے, یہ نہیں کہتا کہ بالکل مفید نہیں. فائدہ اٹھا لو اپنے مشاہد کا. اور جو چلے گئے ہیں ان سب کے لیے دعائیں کرو, ان سب کے لیے اصالے کرو. بالخصوص ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا ابھی انتقال ہوا, 5 دن ہی ہوئے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرو, اصالے ثواب کرو. بزرگوں کو دعا, بزرگوں کے لیے دعا کرنے سے اور بزرگوں کے لیے اصالے ثواب کرنے سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. وہ تو خود بہت کچھ کر کے جاتے ہیں اور پیچھے بہت بڑا ذخیرہ صدقہ جاریہ کا چھوڑ کے جاتے ہیں, اداروں کی شکل میں, شاگردوں کی شکل میں, خلفاء کی شکل میں, مریدوں کی شکل میں, مستفیدین کی شکل میں, بہت کچھ کر کے جاتے ہیں. وہ ہمارے اصالے ثواب ان کو نہ کرنے سے ان کو کوئی کمی نہیں ہوگی, دنیا ان کے لیے اصالے ثواب کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے اور آپ کے درود نہ بھیجنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک نہ پڑھنے سے کیا ہوگا, ان کو کیا کمی ہوگی؟ یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ حسن ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہے, اس میں ایک شعر یہ کہا کہ ما ان مدحت محمدم بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. میں نے اشعار کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہے, وہ تو ویسے ہے ہی, لیکن ان کی شان میں اشعار کہہ کر میرے اشعار کو قابل تعریف بنا دیا. تو ایسے برگزیدہ بندوں کے لیے, مشائخ کے لیے, بزرگوں کے لیے اصال ثواب کرنے سے اور ان کے لیے دعائیں کرنے سے ہمیں ان کی برزخی توجہات ملتی ہے, اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے, ہمارا اپنا. اسی لیے تمام سلاسل کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ اپنے شیخ سے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آپ کا سلسلہ ہے اس کے لیے اصال ثواب کرو, یاسین شریف پڑھ کر اصال ثواب کرو, اور بھی جتنا ہو سکے کرو, ان کی برزخی توجہ نصیب ہوتی ہے. تو میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے دعائیں بھی خوب کریں اور ان کے لیے اصال ثواب بھی کریں, اور باقی ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں ان سب کے لیے بھی, بزرگان دین کے لیے بھی اصال ثواب بھی کریں اور دعائیں بھی کریں, اور جو موجودہ حضرات ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں, زندہ لوگوں کے لیے بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے اصال ثواب بھی کریں, اور ان حضرات سے زیادہ استفادے کی کوشش کریں, اور امت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی شانہ امت کے حال پہ رحم فرمائے. اب امت جو ہے وہ زوال کی طرف ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں, تو امت زوال کی طرف ہے. بڑے بڑے لوگ چلے جاتے ہیں اور دعا تو سب کرتے ہیں اور کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نعم البدل عطا فرما. نعم البدل کا مطلب اس سے بھی بہتر بدل عطا فرما, جو چلے گئے ہیں اس سے بھی بہتر بدل عطا فرما, دعا کرنی چاہیے. لیکن اب تو نعم البدل کیا بدل پیدا نہیں ہوتی, اور اس کی ایک وجہ بھی ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ جو ہے نا ان کو مسنون دعاؤں کے ساتھ بہت شغف تھا اور مسنون دعاؤں پر ان کو یقین بھی بہت تھا, تو جب بھی کسی بڑے کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس وقت بھی وہ پڑھتے تھے بہت دل لگا کر یقین کے ساتھ کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا, کہ اللہ یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے تو اس مصیبت کے نتیجے میں جو میں صبر آپ کی توفیق سے کروں گا اس میں مجھے اجر دیجئے اور یہ جو چیز آپ نے لے لی ہے اس سے بہتر مجھے دیجیے. تو پچھلے زمانے میں جو ہے وہ بدل بھی آتا تھا اور نعمل بدل بھی آتا تھا, اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ مجموعی حیثیت سے دعا کرتے تھے. اب ہمارے زمانے میں تو زیادہ سے زیادہ انا للہ و انا الیہ راجعون, بس ختم ہو گئی بات. نہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کچھ بھی, کسی کا انتقال ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اللہم اجرنی فی مصیبت, چوری ہو گئی, اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا, ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کا, رائٹ آف ہو گئی, اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا. امام صاحب کا انتقال ہو گیا, آپ کو صدمہ ہوا کہ اب ہماری, اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے اگر کوئی دل سے اس کو اللہ کے تعلق کے ساتھ پڑھے گا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا میں نے سیکھی تھی, اور جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا, ابو سلمہ کا, تو کہ میں نے یہ دعا پڑھی. اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اس لیے مجھے پتا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے شوہر ملے گا. لیکن میں دل دل میں سوچتی تھی کہ مدینہ منورہ میں ابو سلمہ سے بہتر کون ہے جو مجھے ملے گا. ان کو بہت محبت تھی ابو سلمہ سے, کہا ابو سلمہ جیسا مجھے کون ملے گا. کہا کہ تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر پیغام بھیجا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس دعا کی برکت سے ابو سلمہ کی جگہ پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور شوہر کے دیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے, حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کو بلندی درجات عطا فرماوے, اعلی علیین میں جگہ عطا فرماوے, ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرماوے. ان کے وجود کی وجہ سے ہم سب کو, امت کو جو برکتیں ملتی تھیں, اللہ ان کی وفات کے بعد بھی ان برکتوں کے دروازے کھلے رکھے. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کہ جتنے کام ہیں, جتنے ادارے ہیں, ان کے جتنے تیار کیے ہوئے افراد ہیں, ان کے جتنے شاگرد ہیں, ہمیں بھی سعادت ملی کہ ہم بھی ان میں شامل ہیں. اللہ تعالی شانہ ان کے گھر والے ہیں, ان کی فیملی ہیں, اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو پھلتا پھولتا رکھے. اور ان افراد اور ان اداروں کے ذریعے اللہ تعالی شانہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے علمی اور عملی اور ظاہری اور باطنی فیوز کو پورے عالم میں عام کرتا رہے, اور اس سلسلے کو قیامت تک جاری اور ساری رکھے. اور اللہ تعالی شانہ سب کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرماوے, اور ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.